بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. قرآن مجید کی یہ سورہ حجرات کی چھٹی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق انسان کوئی اہم خبر لے کے آئے تو اس کو ایسے تسلیم نہ کر لو بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو. فتبینو, ایک روایت یہ بھی ہے, قرات یہ بھی ہے, فتثبتو, تو اس کے ثبوت مانگ لو. کیوں؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ان تصیبوا قوما بجہالت, بغیر ثبوت مانگے اگر تم نے وہ بات قبول کر لی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کو تم نادانی میں کوئی نقصان پہنچا لو, پھر نقصان پہنچا کے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ تم نے جو کیا اپنے کیے پہ بعد میں پچھتاؤ. تو یہ سورہ حجرات کی آیت جو ہے, اس میں جو کچھ کہا گیا, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو روایت تھی, آپ کی جو احادیث تھی, قرآن مجید کے بعد یہ درجہ رکھتی ہیں کہ ان کی بھی تحقیق کی جائے. قرآن مجید کو بھی بغیر تحقیق کے قبول نہیں کیا گیا. صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں حفاظ کرام تھے اور لکھنے والے تھے, کاتب وحی تھے, ان کو شامل کیا گیا اور پھر مسلمانوں سے یہ بھی کہا گیا کہ جس جس کے پاس کوئی آیت لکھی ہوئی ہے وہ لے آئے اور اپنے ساتھ دو گواہ بھی پیش کرے. تو اس طرح قرآن مجید کمپائل ہوا اور سب مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کمی بیشی جس میں رہ گئی ہو. تو الحمدللہ قرآن مجید مکمل ہو گیا اور پھر اس کے بعد اب آتا ہے دور حدیث رسول کا. حدیث رسول کو اسی طرح قرآن مجید کی طرح انہی صحابہ کرام نے جمع کیا. جمع سے مراد یہ کہ سینے میں جمع کیا, اس کو یاد کیا اور کچھ نے اس کو لکھا بھی. صحیح, صحابہ کرام کا دور جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا مبارک دور ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے بھی اعتماد کیا ہے. یعنی یہ صحابہ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کل ہی میں کوئی آیت پڑھ رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیت جو ارادے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. یہ سورت انعام جو ہے اسی کی کوئی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو اور نیتوں کو سراہ رہا ہے. یعنی یہ ان کے ایمان کی کیفیت تھی. یہی صحابہ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ جب سے ہم نے اسلام قبول کیا اور ہمیں یہ علم ہوا کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور ایک مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا, تو واللہ ما کننا نعرف ما هو الکذب, اللہ کی قسم ہم تو اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ تھے صحابہ کرام. تو ان صحابہ کرام نے بھی اسی آیت کو سامنے رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کو قبول بھی کیا اور نہیں بھی کیا. یہ نہیں کہ ان کا آپس میں اعتماد نہیں تھا, بلکہ جس کو جانتے نہیں تھے, جس سے لا علم تھے, اس کے بارے میں وہ ضرور پوچھتے تھے کون ہے یہ. اور یہی پھر ایک ریت تھی جو چل پڑی, صحابہ کرام کے بعد تابعین میں آئی اور تابعین کے بعد تبع تابعین میں اور تبع تابعین میں پھر اسی چیز کو استعمال کر کے احادیث کو پھر لکھا, کمپائل کیا باقاعدہ. تو یہ ہے دور جو نقد و تحقیق کا ہے اور بڑا زبردست دور ہے جس میں حدیث پر تنقید کی گئی, اس کی چھان بین کی گئی اور اس دور میں احادیث کو اچھی طرح تسلی کے بعد قبول کیا گیا اور پھر کتابوں میں ان کو درج کیا گیا. اب دیکھیں 219 پیج ہے. نقد و تحقیق کا آغاز قرآن کریم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں کر دیا گیا تھا. یہ صحابہ سمجھ گئے تھے. اہل علم کو اس آیت میں چند اصولی باتیں سمجھا دی گئیں. پہلی بات کہ جب کوئی اہم خبر ہو, اہم خبر, معمولی خبر نہیں, اہم, جس کا تعلق ہمارے دین سے ہو, جس کا تعلق احکام سے ہو, جس کا تعلق عقیدے سے ہو, کوئی بھی اہم خبر ہو, ان جاءکم فاسق بنبئن, نبئن کی جو تنوین ہے, یہ تنوین بعض اوقات تحقیر کے لیے ہوتی ہے اور بعض اوقات تقصیر کے لیے ہوتی ہے, تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے. تو نبا ان کی جو تنوین ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تعظیم کے لیے. اہم خبر, کوئی بڑی خبر, کوئی اہم خبر ہو پہلی بات, اور پھر خبر دینے والا کون ہو؟ فاسق ہو. فاسق سے یہاں مراد کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ ایک گناہگار انسان جو تمیز ہی نہ کر سکے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, پرواہ نہ کرے اس بات کی, یا جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرے, یا عملاً وہ نیکی سے بہت دور ہو اور فسق کے بہت قریب ہو. یعنی ایسا بندہ جس کی سوچیں جو ہیں وہ درست نہ ہوں, کچھ نہ کچھ اس میں کوئی خامی ہو, گناہ بھرا ہوا اس کے ذہن میں, وہ چاہتا ہو کہ میں اس خبر کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان کوئی شر پھیلا دوں, وہ چاہتا ہو کہ میں اس خبر کے ذریعے مسلمانوں کو کوئی غلط قسم کا مسئلہ بتا دوں, تو یہ دینے والا فاسق ہو. ان جاءکم فاسقن, ٹھیک ہے؟ اور یہ خبر جاءکم کس کے پاس آئے؟ مسلمانوں کے پاس. اہل اسلام میں سے کسی تک یہ خبر پہنچے, ان جاءکم, تم مسلمانوں میں سے کسی ایک کے پاس اس فاسق کی کوئی اہم خبر پہنچے, تو اہل اسلام خود بھی ہیں, ان کے اندر کا کوئی اہم مسلمان بھی ہے, اور وہ یہ خبر ریسیو کرتا ہے, تو کیا وہ اس کو قبول کر لے؟ یہاں کہا گیا فتبین ہو, قبول کرنے سے پہلے تحقیق کر لو, کیونکہ اس بندے پر اعتماد نہیں ہے, تمہارے لیے ان نون سے ہے, یا اس کا ماضی تم جانتے ہو کہ وہ کیسا ہے, یا نہیں بھی جانتے تو کم از کم کہ جاننے کے لیے جو اس کو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ تم میں کیسا ہے. تو اسے قبول کرنے سے پہلے اس فاسق کی تحقیق ضروری ہے, ورنہ قبول کر لیا تو قبول کر لینے پر ایسے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں کہ جن پر شرمندگی ہو. اب دیکھیے یہ اہم ہدایات ہیں صرف ایک آیت میں, اور انہی ہدایات کو سامنے رکھ کے مسلمان محدثین نے, یا صحابہ کرام کے بعد کی جنریشن نے احادیث کی روایت بھی کی, احادیث کو قبول بھی کیا, احادیث کو سنا بھی صحیح, احادیث کو لکھا بھی صحیح. پھر اس شرمندگی میں سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ اس خبر کو قبول کرنے والوں پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ یہ بندہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا نا, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے وہ کافی ہے کہ جو بھی بات سنے وہ اس کو آگے بیان کرتا جائے, یعنی تحقیق ہی نہ کرے. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ انسان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے, اور لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کچی باتیں سنتا ہے, بغیر تحقیق کے ہمیں بتا دیتا ہے, اور ہم اس کی بات کو آئندہ قبول نہیں کریں گے. لیکن جو لوگ فرم بات کرتے ہیں نا, ان کی باتوں کو لوگ ویلیو دیتے ہیں, سنتے ہیں, اور کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا ہے. چھوٹا سا جملہ بھی ہو نا, وہ ان کا نشر ہو جائے, دنیا میں پھیلتا ہے, یا تو اس پہ بڑے زبردست کمنٹس آتے ہیں, یا اس کی بڑی حمایت حاصل ہوتی ہے ان کو, یہ ہوتا ہے. تو اس لیے اعتماد جو ہے نا بحال رکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ کسی کی خبر کو سننے سے قبول کرنے سے پہلے انسان تحقیق کر لے کہ کیا واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. اور جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں تو ظاہر ہے ہمیں الرٹ اور ہونا ہے. تو یہ الحمدللہ قرآن مجید میں اس کے کچھ نہ کچھ کلو ملتے ہیں کہ جس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے بھی ہی کچھ ہوتا رہا ہے. جیسے ہدہد نے آ کے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ایک بنبأ عظیم, ایک بڑی زبردست خبر لایا ہوں. تو ساری خبر سنانے کے بعد وہ کہتے ہیں سننظر, سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, سارا قصہ اس نے سنایا, فرمانے لگے سننظر, ہم دیکھیں گے, مراد یہ کہ ہم تحقیق کریں گے. اصدقت ام انت من الکاذبین, یہ پھر آگے بات کر دی کہ خبر بڑی اہم ہے جو تم لائے ہو, اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا تم اپنی اس بات میں سچے ہو یا جھوٹوں میں سے ہو. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کی سچی خبریں قبول کرنے کے لیے یا کسی بھی خبر پر اعتماد کرنے کے لیے یہ معیار محدثین کرام نے بنایا, اور اسی آیت کو بنیاد بنا کے وہ آگے چلے ہیں. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی نقد کی ہے, کچھ لوگوں نے خبر آپ تک پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سننے کے بعد خبر والے پر نقد کی ہے, خبر جس کے بارے میں دی گئی اس کے پر بھی آپ نے تنقید کی ہے. ٹھیک ہے, اور بر وقت کی ہے, اسی وقت کی ہے, یعنی کہ بعد میں کی ہے.
پھر اسی طرح اس وجہ سے کی ہے تنقید یا بر وقت کی ہے تاکہ اس بندے کی اصلاح ہو جائے، یا جو لا علم ہے وہ اصل حقیقت سے آگاہ ہو جائے، اس کو بھی پتا چل جائے کہ معاملہ کیا ہے. اور ایسی تنقید کو نبی علیہ السلام نے غیبت شمار نہیں کیا. جب خود کی ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، غیبت اور چیز ہوتی ہے. یہ اس میں غیبت نہیں ہے بلکہ خیرخواہی کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. مثال کے طور پر کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو کوئی، کہ جس کو ہم بنیاد بنا کے کہیں کہ ہاں اللہ کے رسول نے تنقید بھی کی اور خیرخواہی بھی چاہی دوسرے کی؟ عام بات ہے، یہ اپنے قبیلے کا بڑا برا انسان ہے، خاندان کا بڑا برا انسان ہے. پھر جب اس کو آپ نے اندر داخل کیا تو اس سے بڑے اچھے طریقے سے آپ بولے تو چلا گیا. تو سیدہ فاطمہ اس چیز کو دیکھ رہی ہیں، کہنے کی اللہ کے رسول یہ کیا، میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے اس کی عدم موجودگی مجھے یہ فرمایا، اور جب اندر آیا تو النت لہ القول، آپ نے اس کے بارے میں بڑی نرم بات کی، یعنی اس سے ہی بڑی نرم لہجے سے آپ نے بات کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لہجے کا اختیار کرنا یہ اخلاق ہے، لیکن جو اس کے اندر ہے میں اس میں جھوٹا نہیں ہوں، وہ ایک حقیقت ہے. تم کیا سمجھتی ہو کہ خدا نخواستہ میں کہتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں؟ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ واقعی حقیقت ہے کہ وہ بندہ اپنے خاندان میں بڑا برا انسان ہے، اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا. وجہ کیا ہے؟ اس کے کرتوت ہیں. لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے سے جب وہ میرے پاس آیا ہے تو میں اس سے نرم لہجے میں بات نہ کرتا تو کیا کرتا، میں اس جیسا برا بن جاؤں. پھر اسی طرح وہ ہے واقعہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیوگی سے عدت گزار کے جب فارغ ہوئیں تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول فراغت کے بعد اسی دوران چند دنوں میں ہی میرے پاس کچھ پیغامات آئے ہیں تو میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. تو اس میں انہوں نے کہا ایک پیغام تو آیا ہے، ایک صاحب ہیں جن کا نام ابو جہم ہے، ان کا پیغام آیا ہے، اور دوسرے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بتائیے میں کیا کروں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ابو جہم، ابو جہم کے بارے میں تم نے پوچھا ہے، میں بتاؤں وہ کیسا بندہ ہے. فو ذراب النساء، وہ عورتوں کو خوب کوٹتا ہے، خوب مارتا ہے. اور آپ نے اس کی وصف یہ بتائی کہ لا يضع العصا عن عاتقه، کہ اس کا لٹھ جو ہے وہ ہر وقت اس کے مونڈے پہ رہتا ہے. تھوڑی سی بات ہو، مراد یہ تھی. تو یہ اس قسم کا بندہ ہے، مراد یہ کہ یہ اس قسم کا بندہ ہے. باقی رہا اما معاویہ فسعلوکن لا مال لہ، حضرت امیر معاویہ جو ہیں اس وقت ظاہر ہے ابو سفیان کے بیٹے تھے، ابو سفیان خود بھی ذرا تھوڑے سے مزاج کے کیا تھے، کنجوس تھے. ان کی وائف نے بھی آ کے، ہند نے آ کے کہا تھا نا اللہ کے رسول میرا شوہر جو ہے بڑا بخیل آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے، وہ خرچہ نہیں دیتا بچوں کے لیے، تو میں اس کی جیب سے کچھ پیسے نکال لیا کروں. تو آپ نے فرمایا ضرورت کے مطابق نکال لیا کرو، بس اتنی بات. تو وہ اثر ظاہر ہے والد کا اثر بچے پر بھی ہوتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ کا بھی یہی حال تھا، ظاہر پیسہ نہ ہو تو پھر انسان یہی کچھ ہی کرتا ہے نا، بچا بچا کے رکھتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو حکومت دی تو اس وقت الحمدللہ انہوں نے پھر کھل کے عوام کے لیے پیسہ خرچ کیا، وہ بڑے کامیاب رہے. ان کی کامیابی کا راز 40 سال تک حکومت کرنے کے بعد، کسی نے پوچھا اس میں راز کیا ہے، تو وہ فرمانے لگے میری کامیابی کا راز یہی ہے کہ میں نے ایک رسی رکھی اور ایک رسی کا کنارہ اپنے پاس رکھا اور دوسرا کنارہ پبلک کے لیے چھوڑ دیا. پبلک جب اس کو کھینچتی تھی تو میں ڈھیلا پڑ جاتا تھا، میں ان کو خوب دیتا تھا، اور جب پبلک ڈھیلی پڑتی تو میں اپنی رسی کھینچتا تھا تو پبلک الرٹ ہو جاتی تھی. سمجھ رہی ہیں؟ یہ میری کامیابی. واقعی بڑا زبردست انہوں نے یہ گر بتایا حکومت کرنے کا. تو بہرحال سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا معاویہ تو سعلوک ہیں، پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں، پاجی ہیں. پاجی جانتی ہیں؟ پاجی کوئی پنجابی ہیں یہاں؟ ساری اردو سپیکنگ بیٹھی ہیں، ساری پنجابی ہیں. تو یہ رکھ پنجابی کا نہیں ہے. ایک تو بڑے بھائی کو کہتے ہیں نا پاجی، وہ بھی شاید اسی سے ہے، بڑا بھائی ہے نا. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بس دیکھے، بس ہیں ارادے بڑے ہیں مگر پلے کچھ نہیں. بندہ سوچتا ہے، بڑی پلاننگ بناتا ہے، میں یہ کروں وہ کروں، مگر ہوتا اس کے پاس تھوڑا ہے. وہ پلاننگ کر لیتا ہے مگر چادر بچھانے سے پہلے وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ میں کم از کم جگہ ہے اتنی بچھا لوں کہ نہیں. تو آپ نے اس کی وضاحت کی، لا مال لہو، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے. تو آپ نے یہ سمجھایا. اب دو بندوں پر آپ نے کریٹیسائز کیا ہے، پھر آپ نے مشورہ دیا کہ تم فلان سے شادی کر لو. تو اب یہ دونوں پر جو آپ نے کریٹیسائز کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نقد ہے. اس کو غیبت نہیں کہا جاتا، یہ مشورہ کیا گیا ہے. ایک عورت کے مستقبل کا ایک فیصلہ ہے اور ایک صاحب مشورہ سے مشورہ کیا گیا ہے جو خیر خواہ ہے سب کا. اور آپ خدا نخواستہ ابو جہم کے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بدخواہ نہیں تھے، لیکن جو عورت ہے، خاتون ہے، اس کے مزاج کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس خاندان کی بچی ہے، کس خاندان کی لڑکی ہے، اور کس سے اس کی شادی ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں ایسی باتوں کو، اور یہ کس خاندان میں پلی بڑی ہے. تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بارے میں بتایا. تو ظاہر ہے انہوں نے سنا ہوگا، چپ نہیں ہوں گی. جو نبی علیہ السلام نے جو مشورہ دیا اس کو قبول بھی کر لیا اور شادی بھی وہیں کر لی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تنقید جو ہے خود نبی علیہ السلام نے، کیا اس کو غیبت کہا جائے؟ یہ غیبت نہیں ہے. بعض علماء، بعض لوگ ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے جی، راویوں پر خامخواہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، فلاں ضعیف ہے، فلاں موضوع ہے، فلاں وضع ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو غیبت ہے. محدثین نے سب سے بڑی غلطی یہ کی، قرآن منع کرتا ہے یہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، مرے ہوئے بھائی کا. سمجھ رہی ہیں؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بھی کی ہے، دین کے ساتھ خیرخواہی تھی محدثین کی کہ نبی علیہ السلام کی بات کو ہم چھان بین کے امت تک پہنچا دیں. ہر ایک کی بات اگر سن لی جاتی، اس کو چھانا نہ جاتا، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ ہم جھوٹی سچی روایات میں کوئی تمیز نہ کر سکتے، اور پھر بھانت بھانت کی بولیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں. ابھی بھی دیکھیں، تمیز ہونے کے باوجود بھی لوگ ضعیف اور موضوع روایات کو بڑے شوق سے لیتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ سب سلسلہ چل رہا ہے، تو اگر اس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا کہ ٹھیک ہے جی، جو بھی کہتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قبول کر لو، تو پھر کیا ہوتا؟ ہمارا حال کیا ہوتا؟ اب بھی تھوڑا سا، جو تھوڑا سا علم ہم تک پہنچا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، چند ہزار احادیث کا جو صحیح ترین ہیں، ہم ان کو قبول کرنے میں بھی متذبذب رہتے ہیں یا جھجکتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو صحیح ترین حدیث ہیں، ان کے مقابلے میں جو انتہائی ضعیف ہیں، موضوع ہیں، ان کو لپک کے لیتے ہیں. جب مزاج ہی لوگوں کا یہ بن جائے، تو سوچے نا، پھر اس طرح یہ کام نہ ہوتا تو پھر ہماری حقیقت کیا ہوتی؟ ہم تو بالکل ہی بگڑے ہوئے لوگ ہوتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہی وہ معنی ہے حدیث کا جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. حق پر قائم رہنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثابت شدہ جو دینی باتیں ہیں، ہم ان کو قبول کر لیں. ٹھیک ہے، تو اب باتیں ہیں صحابہ کرام کے دور کی طرف. صحابہ کرام اور نقد حدیث، قبول حدیث میں انتہائی محتاط شخص سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کان اول من احتاط من فی قبول الاخبار، قبول حدیث میں پہلے محتاط شخص تھے. یعنی جب انہوں نے دو بندوں سے، محمد ابن مسلمہ اور مغیرہ بن شعبہ، ان دونوں نے جب گواہی دی، جب ایک نے کہا کہ یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور شاہد ہے، گواہ ہے؟ تو وہاں مغیرہ بیٹھے تھے، کہنے لگے خلیفۃ المسلمین میں ہوں. تب جا کے انہوں نے خبر قبول کی. تو یہ احتیاط ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، حدیث میں ثبوت مانگتے کہ جو کہہ رہے ہو کوئی ثبوت دو. پتہ ہے نا، کنڈی کھٹکائی تھی تین دفعہ، جا رہے تھے. ابو موسیٰ، کہاں واپس جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب مسئلہ یہی ہے. مسئلہ؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ لاؤ، ورنہ. وہ بیچارے گھبراتے مسجد میں آئے، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ بیٹھے تھے، ان کو ساتھ لیا، انہوں نے جا کے گواہی دی، اور پھر عبداللہ بن مسعود کہنے لگے لا تکن جبارن، عمر صحابہ کرام پہ جبار مت بنو، یعنی یہ جو تم جبر کرتے ہو نا، سختی کرتے ہو، ایسے بندے مت بنو. تو سیدنا عمر نے فرمایا میں نے ایک بات پوچھی تھی، مجھے پتہ نہیں تھی، تو اس کا میں نے ثبوت مانگا، کوئی جبر تھوڑی ہے یہ، بس اتنی سی بات کہی انہوں نے. لیکن اپنی اس سختی سے انہوں نے صحابہ کرام پر جو سختی کی ہے، اس سے دوسروں کو میسج ضرور دیا ہے کہ اگر میں اصول کے صحابہ کو نہیں چھوڑ رہا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، فائدہ یہ ضرور ہوا ہے. تو ان کے مؤسس بھی یہی تھے ثبوت کے. هو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل وربما كان يتوقف في خبر الواحد اذا ارتاب. سیدنا عمر نے احادیث کے ضبط و حفظ اور روایت کے کمال ثبوت کا اس درجہ اہتمام کیا کہ تمام محدثین کے ہاں آپ کا یہ طرز عمل ایک بہترین نمونہ بن گیا. بسا اوقات ایک حدیث میں محض شک کو دور کرنے کے لیے توقف بھی، ٹھہر جاتے تھے، کہتے ہیں بھی ٹھہرو، کچھ تھوڑا سا مجھے شک ہو رہا ہے، میں یقین حاصل کر لوں، فوراً عمل نہیں کرتے تھے. براء ابن عازب صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں صحابہ ایک دوسرے سے احادیث سنتے، اور کانوا یشدون علی ما یسمعون منہ، جس سے سنتے انتہائی شدت سے، یعنی توجہ سے سنتے تھے. عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ، یہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں لا تقبل الحدیث الا عن ثقۃن، حدیث کو صرف ثقہ سے ہی قبول کرو، جو اتھینٹک ہے، ہر ایک سے قبول نہ کرو. یہ بس ایک نصیحت سی ہے، ہونا تو یہی چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو محدثین نے کہا کہ ایسی روایت جو ثقہ کی ثقہ سے اور ثقہ کی ثقہ سے ہوگی وہ تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن ثقہ کی ضعیف سے یا ضعیف کی ثقہ سے ہوگی وہ نہیں کریں گے، یہ ضروری ہے. خادم رسول سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک ذکر ہے. وہ فرماتے ہیں اس سے مراد آدمی کا یہ کہنا ہے کہ حدثنی ابی عن جدی، مجھے حدیث بیان کی میرے والد نے میرے دادا محترم سے. ذکر لکا ولی قومی کا، تنقید حدیث اور اس کا نفاذ دور صحابہ میں شہادت ذنورین سے ہی شروع ہو گیا تھا، یہ اصل وقت ہے. اور یہ کون سا سال ہے، کون سا ایئر ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے؟ 35 ہجری کو یا 37 کے بعد، ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں، 37-38 یہی ہوگا، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی ان کی خلافت ہے، اور پھر 6 ماہ کی خلافت سیدنا حسن کی ہے، تو اس طرح 29.5 سال بنتے ہیں ان خلفاء راشدین اربع کے، 4 خلفاء کے، اور 6 مہینے ان کے ملائیں تو 30 سال پورے بنتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، تو اس طرح سیدنا حسن کی خلافت بھی اس میں شامل ہے. پھر جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو بس وہ خلافت کا دور، یعنی جو 30 سال کا تھا، وہ ختم ہو گیا. تو شہادت ذنورین جب ہوئی ہے تو اس وقت سے یہ کام شروع ہوا ہے تنقید کا. وہ کس طرح؟ امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں یہ پلے بڑھے ہیں. ان کا قول صحیح مسلم کی روایت میں یوں مذکور ہے، ان کے مقدمے میں، صحیح مسلم کا مقدمہ جو ہے، کہ وہ فرماتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما حدثت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الى اہل السنہ فیؤخذ من حدیثہم وینظر الى اہل البدع لا یؤخذ حدیثہم. کہ صحابہ کرام جو تھے یا ہمارے دور میں، لوگ سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے کہ تم نے کس سے سنا ہے، لیکن جب فتنہ پیدا ہوا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا. اور یہ فتنہ کیا تھا؟ اس فتنے کے اثرات اب تک ہیں. شہادت عثمان کے فوراً بعد یا اسی وقت ہی دو گروپس مسلمانوں کے بن گئے، ایک اہل سنہ کہلائے اور ایک شیعہ کہلائے، اور یہ لکیر نفاق کی ابھی تک ہم مسلمانوں میں باقی ہے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا اور نبی علیہ السلام نے اس فتنے کی طرف اشارہ بھی کیا تھا اور حسین عثمان سے تاکید بھی کی تھی، کچھ بھی ہو اپنی جان دے دینا، کوئی ظلم نہیں کرنا۔ تو یہ فتنہ جب ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو قالو، پھر محدثین، علماء، تابعین، صحابہ یہ کہنے لگے، جو بھی حدیث روایت کرتا تھا اور اجنبی ہوتا تھا اس سے کہتے، سمو لنا رجالکم، بھائی جس سے تم نے حدیث سنی ہے اس بندے کے نام تو بتاؤ ہمیں، در نام تو بتاؤ۔ تو جو ہی وہ نام لیتا تو پتا چل جاتا تھا کہ اس نے کسی مناسب بندے سے حدیث سنی ہے جو ہمارا اپنا ہے، جو فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوا، جو اس فتنے میں شامل نہیں تھا۔ تو اس کو اہل السنہ کہا گیا، تو فینظر الی اہل السنتی فیؤخذ حدیثہم، تو جو اہل السنہ ہوتے تھے ان کی بات کو سنا جاتا تھا، مانا جاتا تھا اور ان کی حدیث کو بھی لے لیا جاتا تھا۔ وینظر الی اہل البدع، اور جب وہ نام لیتا تھا پتہ چلتا تھا کہ یہ تو امے کا نہیں ہے، یہ تو اس فتنے میں ڈوبا ہوا ہے، اسی گروہ کا بندہ ہے، تو ہم پھر اس کو بدعت ہی شمار کر کے اس کی حدیث کو نہیں لیتے تھے۔ یہ معیار تھا اس دور میں، جب حدیث ابھی آہستہ آہستہ کمپائل ہو رہی تھی اور نئے لوگ مسلمان ہوئے، پھر فتنے پیدا کرنے لگے۔ اور پھر ظاہر ہے جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنے گروہ کے لیے حدیثیں گھڑتا ہے کہ جی ہم سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، بھائی کس نے کہا ہے بتاؤ، اس وقت تو پکڑے جاتے تھے۔ تو اس طرح یہ تمیز کرنے لگ گئے صحابہ کرام۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی تھا جو صحیح مسلم میں امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ ایک بشیر ادوی نام کے ایک صاحب تھے، وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آتے ہی کہنے لگے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حدیث پڑھنے لگے۔ تو سیدنا ابن عباس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، یعنی اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ تو وہ کہتا ہے، ابن عباس خیریت ہے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور آپ بے اعتنائی برت رہے ہیں۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے، میاں ایک وقت تھا جب ہم کسی سے یہ سنتے قال رسول اللہ تو کیا ہوتا تھا، ابتدرت ابصارنا، ہم سب کی آنکھیں اس کی طرف اٹھ جاتی تھی، واسغینا الیہ بآذاننا، اور ہم سب اپنے کان اسی کی آواز کی طرف لگا دیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول، پھر جب لوگ ہر ایری غیری بات کو قبول کرنے لگ گئے، تو لم نأخذ من الناس، تو پھر ہم نے یہ اصول بنایا کہ اب لوگوں سے ہم نے کوئی شے بھی نہیں لینی، الا ما نعرف، سوائے اس چیز کے جس کو ہم جانتے ہیں، بس وہی لیں گے، باقی کوئی چیز نہیں لیں گے۔ تو یہ ہر ایرے غیرے کی طرف کان لگانا، یہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ غلط لوگ ہمارے دور میں موجود ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور باتیں غلط پھیلا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں پر پابندی اسی طریقے سے لگائی جائے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو توجہ سے سنا ہی نہ جائے، اور دوسروں کو باور کرایا جائے کہ ہم ان کی طرف کوئی کان ہی نہیں دھر رہے، یہ تو معمولی سے لوگ ہیں، ان کی باتیں قابل سماع نہیں ہیں، نہ توجہ دیجیے ان کی طرف۔ تو شہادت ذوالنورین نے مسلمانوں کے درمیان اخلاص و نفاق کی ایک واضح لکیر کھینچ دی، کوئی مخلص بن گیا، کوئی منافق بن گیا۔ حق خلافت کو روافض نے نسب سے منسلک کر کے پہلے تین خلفاء کو غاصب قرار دیا۔ نسب سے منسلک کیا ہے حق خلافت کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کا حق زیادہ بنتا ہے، جبکہ دین نسب کو نہیں دیکھتا۔ تو اس لیے جن تین خلفاء نے خلیفہ بنے ہیں ان کو کہا، یہ دیکھیے جی، دوسرے کا حق تھا، نبی علیہ السلام کی اپنی اولاد کا، انہوں نے اس حق کو لے لیا، چھینا ہے، تو اس لیے یہ غاصب ہیں۔ جس کا نتیجہ سبھی صحابہ سے نفرت اور ان کے مرتد ہو جانے کا عقیدہ بنا۔ جب غاصب قرار دیا تو یہ بھی کہا کہ سارے صحابہ نے، چونکہ ان کا ساتھ دیا تھا، سیدنا علی کا اور حضرت حسن حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، تو لہذا یہ سب صحابہ قابل متنفر ہیں اور دین سے پھر گئے تھے۔ بارہ اماموں کو پیدائشی معصوم اور براہ راست اللہ تعالی سے رہنمائی وصول کرنے والا بنا دیا۔ بارہ اماموں کا تصور وہ آ گیا ان میں، اور ان کو کہا کہ یہ پیدائشی معصوم ہے، یعنی ان کے ہاں کوئی غلطی گناہ نہیں ہے. اور پھر دوسری یہ کہ براہ راہ سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی وصول کرتے تھے. اچھا، ان 12 اماموں کے بارے میں پہلے میں کوئی بات کی آپ سے؟ میں نے کی تھی نا، ہاں وہ ذہن میں رکھیے گا. جس میں رسول کی اہمیت کم اور غیر ضروری سمجھی گئی، جو ہی 12 اماموں کا یہ عقیدہ بنا ہے تو رسول کی اہمیت بھی کم ہو گئی ہے اور پھر غیر ضروری، ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، 12 اماموں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے لیکچرز میں انہی کا ذکر ہوگا، اللہ کے رسول کا نہیں ہوگا. پھر توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ بھی کمزور ہو گیا کہ یہی ائمہ معصومین الہ کا درجہ پا گئے، حضرت علی کو الہ بنا دیا گیا، مشکل کشا، پتہ نہیں کیا مولا. تو کسرا کی سلطنت کا عرب مسلمانوں کے ہاتھوں زوال بھی اس میں مزید نفرت بھرتا گیا. کیوں نہ نفرت یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے، عربوں نے آ کے ہماری سلطنت کو پاش پاش کیا ہے، یہ بھی ایک نفرت کا ذریعہ ہے. روافض نے صرف اسی روایت کو معتبر قرار دیا جو ان کے کسی امام تک جا پہنچتی تھی. جس کسی امام نے کچھ کہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی اور نے کچھ قائم نہیں مانیں گے. اس لیے ان کے مجموعہ ہائے روایت اہل السنہ سے علیحدہ ہو گئے، کیونکہ اہل السنہ کے یہ قائد نہیں تھے کہ وہ 12 اماموں کو مانیں، ان کو الہ سمجھیں، ان کو معصوم قرار دیں. وہ کہتے ہیں نہیں، نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ شریک ہیں. وہ روایت حدیث میں سوائے رسول کے کسی کو معصوم نہیں جانتے، اس لیے وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لینے اور اسی پر عمل کرنے کے روادار ہیں، اور ہر روایت کو نقد و جرح کی چھلنی سے گزارنے کے قائل بھی. مختار ثقفی کذاب، اس کے زمانے عروج میں بھی علماء حدیث نے ہر ظاہر ہوتی حدیث کی اسناد کے بارے میں خوب سوال کیے کہ جو بھی حدیث ظاہر ہوئی، سند اس کی بنائی لوگوں نے، انہوں نے سوال کر دیے محدثین نے، کس سے سنی، کب سنی، کہاں سنی. کیونکہ بعض ایسی روایات ظاہر ہوئیں جن میں سیدنا علی کے بارے بکثرت جھوٹ پھیلایا گیا تھا، تو یہ اس وجہ سے یہ سوالات کھڑے ہوئے. تو محدثین کے یہ سوالات جو تھے یہ بڑے دلچسپ تھے، سند کے بارے میں بھی تھے، متن کے بارے میں بھی تھے، اور وہیں سے پتہ چل جاتا تھا کہ جھوٹ کہاں ہے، کون بیچ میں ہے، کس نے یہ بات گڑھی ہے، کیا رنگ دے دیا ہے، اور یہ بات کیوں کہی گئی ہے. کیونکہ ان ساری گھڑی احادیث میں جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں، اس لیے ان کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے، ورنہ یہ حدیث نہیں ہوتی. موضوع کا لفظ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ گھڑی گئی ہے اور اس کو حدیث بنا کے پیش کیا گیا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو بہرحال یہ فیز گزر گئی، پھر تابعین کا دور آتا ہے. تو اس میں بھی نقد حدیث خوب ہوئی، سند اور متن کی اہمیت کو علماء نے آیات قرآنیہ سے مستنبط کیا. علماء نے کہا کہ سند ہو یا متن ہو، یا سند کی جو اہمیت ہے وہ ہو، اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن مجید سے ملتی ہے. امام مطر الوراق ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں وہ او اثارت من علم، یا علم کا کوئی اثر، کوئی نشان، کوئی دلیل، وہ تمہارے پاس ہو تو لے آؤ. تو یہ نشان دلیل کیا ہے؟ یہ سند ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کس سے سنا؟ آپ تو اس کو ملے نہیں، آپ کے پیدائش سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے، آپ نے کس سے سنا ہے؟ تو وہ جب کہے گا میں نے اپنے والد سے سنا یا دادا سے سنا، تو پھر اس کو مانا جا سکتا ہے. ورنہ اس طرح بیٹھے بیٹھے کو کہہ دے فلاں نے کہا، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. جیسے یہ کہنا کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا، یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. کوئی اثارہ ہو، اثارہ، کوئی نشان چھوڑیے آپ کہ ہاں بھائی یہ بات ہم اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں سے ہم نے سنا اور فلاں نے یہ دلیل دی. جب وہ نہ ہو تو یوں کہہ دینا تو آسان ہے. اس لیے یہ لفظ بھی قابل غور ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے نا بزرگوں نے فرمایا، یہ بھی قابل غور ہوتا ہے، سمجھ رہی ہیں نا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ او اثارت من علم، اس سے مراد کیا ہے؟ اسناد حدیث ہے. انہوں نے اثارہ سے مراد علم اسناد لیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اثارہ بڑی ضروری چیز ہے. یہ قرآن مجید سے تابعین نے دلیل لے کے کہا کہ کوئی بھی بات جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو اس کی سند کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ پھر راوی حدیث یا استاد حدیث کون اور کیسا ہو، یہ بھی ضرور چھانٹنا ہے، ہر ایرے غیرے سے حدیث نہیں لینی۔ اس کے بارے میں امام ابن سیرین کا یہ قول بہت مشہور ہے، یہ بھی تابعی ہیں، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم یعنی حدیث رسول یہ دین ہے، تو دیکھا کرو تم کس سے اپنے دین کو لے رہے ہو، اس کو بھی جانچا کرو، ٹھیک ہے؟ تو دین کے معاملے، کسی کے جھوٹ گھڑت اور بدعت کو ان صحابہ اور تابعین نے کھل کر اگر بتایا ہے تو یہ دماغی تعزیر ہی صحیح، یعنی لوگوں نے یوں تنقید کیا، دیکھیے جی ایک ایک راوی کے بارے میں اتنا انہوں نے دماغ لڑایا، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے، یہ دماغی تعزیر ہے جو ان لوگوں نے، راویوں نے یا محدثین نے اپنے آپ کو دی۔ تو بے شک دماغی تعزیر ہی صحیح، مگر اس طرز عمل سے ایسے لوگوں کی روایت کشی ضرور ہوئی اور لا تعلق لوگ پرے ہٹا دیے گئے۔ یعنی اگر یہ عمل اپنایا گیا، تھوڑا سے دماغ پر بوجھ ڈال کے اپنے آپ کو اگر محدثین نے سزا دی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے روایتیں بنائی تھیں ان کی روایتوں کھینچ کے باہر نکال دیا گیا، اور لا تعلق جو لوگ تھے ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، یہ کیسے بات کر رہا ہے۔ اور عام مسلمانوں نے اپنے دل کو اسفنج کی طرح نہیں بنایا کہ جو اودے نیلے قطرے بھی اس میں آ پڑیں اسے وہ قبول کر لیں۔ ہمارے دلوں کی حالت تو یہی ہے نا، اسفنج کی طرح ہے، جو بھی اس پر قطرے پھینکے، جس قسم کے بھی، اودے نیلے، لال، پیلے، کالے، وہ قبول کر لیتا ہے ہمارا دل، مگر عام مسلمان اس وقت ایسے نہیں تھے۔ امام زہری، یہ بھی تابعی ہیں رحمہ اللہ، یہ فرمایا کرتے، اما ان الحدیث یعجبہ ذکور الرجال ویکرہہ مؤنثوہم، غور سے سنو، حدیث ایسا موضوع ہے جسے مذکر مرد پسند کرتے ہیں اور ان مردوں کے مؤنث حضرات اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مردوں کا کام ہے، یہ ناپسندیدگی کیسی، محنت ہوتی ہے اس میں، چھانٹنا پڑتا ہے، سفر کرنے پڑتے ہیں۔ امام زہری اسحاق ابن ابی فروہ کے پاس تھے، انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کی تو کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام زہری نے جو ہی قالا کا لفظ سنا تو انہیں جلال آ گیا اور فرمایا، قاتلک اللہ یبن ابی فروہ، بہت بڑے امام ہیں لیکن ان کے لیول سے ذرا کم ہے، امام زہری کے لیول سے ذرا کم ہے، لیکن سختی کرتے فرماتے ہیں کہ ابن ابی فروہ، اللہ تم سے پوچھے، الا تسند حدیثک، تم حدیث بیان کر رہے ہو مگر حدیث کی تم کوئی سند ہی بیان نہیں کر رہے، ما اجرأک علی اللہ، تمہیں اللہ تعالی کے غضب کے خلاف اتنی جرت کیسے ہوئی، تحدثنا بأحادیث، تم ہمیں ایسی احادیث بیان کرتے ہو، لیس لہا ختم ولا عزمت، جس کی نہ نکیل ہے اور نہ ہی کوئی باگ، جس طرح اونٹ کی کوئی نکیل نہ ہو، کوئی باگ نہ ہو، تو کیا ہوگا، کسی کا قابو آئے گا؟ تو اسی طرح ایسی حدیث کسی کے قابو نہیں آتے، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، اور پھر اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا، اس لیے سند کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہی امام زہری، امام ابن شہاب بھی ان کو کہتے ہیں، ابن شہاب الزہری فرمایا کرتے، ان للحدیث آفتا و نکدا و حجنتا، فآفته نسیانه و نکده الکذب و حجنته نشره عند غیر اہلہ، کہ حدیث میں آفت بھی ہے اور اسرت و تنگی بھی اور عیب بھی، یعنی آزمائش ہے ایک، اس کی آفت کیا ہے، اس کا بھولنا ہے، کہ انسان یاد کرے اس کو بھول جائے، اور بھولنے کے بعد پھر اس کو مختلف طریقے سے بیان کر دے، سند کو بدل دے، یا ٹیکسٹ کو جو تھی وہ کسی حدیث کی تھی وہ یہاں لگا دے، یا اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ بیان نہ کرے۔ اور اس کی تنگی، اس میں جھوٹ بولنا ہے، انسان کو جب حدیث تنگ کرتی ہے کہ اس کو اچھی طرح تم نے یاد کرنا تھا تم نے نہیں کر سکا، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اپنے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے جھوٹ کر بول دیتا ہے کہ چلیں کسی طرح اب حدیث تو پوری کروں، بیان تو کر دوں۔ اور اس کا عیب یہ ہے کہ نااہل کو یہ علم بخش دیا جائے، بڑی مایوب بات یہ ہے کہ حدیث کا کوئی اہل ہوتا ہے جس کو حدیث پیش کی جاتی ہے یا اس کو سنائی جاتی ہے، یعنی بخش دی جاتی ہے، مگر یہاں یہ حالت ہے کہ ہر نا اہل کو یہ حدیث اگر بخش دی جائے، دے دی جائے، تو یہ حدیث کا بہت بڑا عیب ہے کہ وہ اہل ہی نہیں تھا، ہے نا؟ جیسے آتا ہے نا وہ حدیث میں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کی نشانی میں کوئی نشانی، تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب معاملہ نا اہل کے سپرد کر دیا جائے تو فانتظر الساعة، تو پھر قیامت کا تم انتظار کرو. تو یہ نا اہل کے کوئی ایسی چیز سپرد کر دی جائے جو اس کا اہل نہ ہو، تو ظاہر ایک بہت بڑا عیب ہے، یہ بڑی مایوب بات ہے. فقیہ مدینہ ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں ادرکت بالمدینتی مئتن کلہم مأمونن، میں نے مدینہ میں 100 لوگ ایسے پائے جو سب کے سب امین تھے. ما یؤخذ عنہم الحدیث، مگر ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی. کیوں؟ یقالو، علماء یہی کہا کرتے تھے لیس من اہلی ہی، یہ بندہ اس کا اہل نہیں ہے. یعنی 100 بندے ایسے مدینہ میں ہیں جن کو کوئی امانت دی جاتی کروڑوں اربوں کی، اس میں معمولی سی بھی خیانت نہ کرتے، مگر حدیث کا جب معاملہ آیا تو انہوں نے کہا یہ اس کے اہل نہیں ہیں، یہ اس کا خیال نہیں رکھ سکیں گے. ابو اسحاق طالقانی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ سے عرض کی ابو عبد الرحمن ایک حدیث ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے، کہ وہ یہ ہے کہ البر، نیکی کے بعد ایک نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو اپنی نماز کے ساتھ، اور ان کے اپنے روزوں کے ساتھ روزے بھی رکھو. یہ کوئی حدیث انہوں نے پڑھی، یعنی جب اپنی نماز پڑھو تو اپنے والدین کی نماز بھی پڑھ لو، فوت ہو جگہ ہوں تو ان کی نماز بھی ساتھ پڑھ لو، اور جب روزے رکھو تو ان والدین کی طرف سے بھی ایک ساتھ ساتھ روزے رکھتے جاؤ، یہ بھی نیکی ہے. تو عبداللہ نے یہ حدیث جب سنی تو سوال کیے، یہ بڑے خوبصورت سوال ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں. عبداللہ نے فرمایا ابو اسحاق یہ روایت کس سے کی جا رہی ہے؟ تو ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے عرض کی شہاب ابن خراش سے، یعنی ان سے روایت سنی گئی ہے. فرمانے لگے شہاب ٹھیک ہے یہ تو ثقہ ہیں، انہوں نے کس سے؟ میں نے عرض کی حجاج ابن دینار سے، تو عبداللہ فرمانے لگے یہ بھی ثقہ ہیں، پھر یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حجاج ابن دینار صحابی نہیں ہے بلکہ تابعین کے بعد کے ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں. تو عبداللہ نے فرمایا ابو اسحاق حجاج ابن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو بڑا بنجر راستہ پیدا ہو گیا ہے، جن میں اونٹوں کی گردنیں کٹ گئی ہیں، یعنی راوی نہیں رہے، وہ بنجر راستہ بن گیا ہے. تو حجاج بن دینار کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ان کے درمیان تو بہت سے راوی گر گئے ہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، مراد یہ تھی ان کی. مگر ساتھ یہ کہہ دیا مگر صدقہ میں اختلاف نہیں ہے، یعنی بندہ اگر اپنے والدین کی طرف سے کوئی صدقہ کر دے تو وہ ٹھیک ہے، جیسے دوسری حدیث میں آیا ہے، مگر یہ کہنا کہ والدین کی طرف سے بندہ خود نماز بھی پڑھ لے یہ صحیح نہیں ہے، اپنے روزوں کے ساتھ والدین کے روزے بھی رکھ لے یہ صحیح نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ انہوں نے ساتھ بتا دیا کہ یہ حدیث کی سند میں اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا تو یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے. ہاں اگر کوئی والدین کی طرف صدقہ کرے، جو حدیث میں آتا ہے یہ صدقہ جاریہ، تو یہ فائدہ دیتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مقدمے میں یہ واقعہ لکھا ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ والدین کے لیے انسان وہ نیکی کرے جس کے بارے میں شریعت نے کچھ بتایا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایسی نیکیاں نہ بنا لے کہ میں والدین کے لیے یہ کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، دو نفل والدین کے لیے پڑھ سکتا ہوں، روزے رکھ سکتا ہوں، نہیں. جو مسئلہ ہے بس وہی ہے، حج کیا جا سکتا ہے جس کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، ذکر ہے، جس کا نہیں ہے تو اس کو چھوڑے. پھر یہ علماء حدیث رسول کے محافظ اور امین تھے. نقد حدیث میں امام سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ کی اڑان بہت اونچی ہے. راوی ایک ہیں ثور ابن زید، حدیث کے ایک راوی ہیں، مگر یہ قدری تھے، تقدیر کو نہیں مانتے تھے. اور ناسبیت کی طرف بھی رجحان رکھتے تھے۔ ناسبیت سے مراد یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی برا بھلا کہنے والے۔ ان کے بارے میں امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ خذو عن ثور واتقوا قرنیہ، ثور بیل کو بھی کہتے ہیں نا، کہ ثور سے حدیث لو مگر اس کے دو سینگوں سے بچو۔ سینگوں سے کیا مطلب؟ ایک وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرے ناسبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوں سینگ مار دیں تم حدیث میں، تو اس سے بچنا ہے، ہے نا؟ بڑی اچھی تنقید ہے نا، یہ انداز ہوتے تھے۔ علماء حدیث نے اصول تنقید اور درایت یعنی عقلی حیثیت سے روایات کو پرکھنے کے اصول اور قواعد مرتب کیے جو حدیث کی تصحیح، تضعیف یا تغلید کی چھاٹ مین کا ایک منفرد اسلوب ہے۔ یعنی ایک حدیث صحیح کیسے بنتی ہے اس کے اصول انہوں نے بتا دیے، ضعیف کب ہوتی ہے وہ بھی طریقہ بتا دیا، اور غلط حدیث کیا ہوتی ہے وہ سب کچھ بتا دیا۔ تو یہ منفرد اسلوب ہے، یونیک سا، اور جس کو کوئی انکار نہیں کرتا، اور بہت سے لوگ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اتنا محتاط ہونا پڑا تو پھر دوسروں کی باتیں جو ہم بیان کرتے ہیں اور جن کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں، تو ان کے بارے میں تو اور زیادہ محتاط ہو کے گفتگو کرنا پڑے گی، اور لوگ ہم سے کوسچن کریں گے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو بڑے بڑے خلفاء اور امراء نے اگر روایت حدیث میں ذرہ برابر غلطی کی تو ان کو بھی نہ چھوڑا اور انہیں وہی درجہ دیا جس کے وہ مستحق تھے۔ آپ دیکھ لیں، امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، بہت بڑے ناقد ہیں حدیث کے، ان کے والد وہ حدیث بیان کرتے تھے، تو امام علی بن مدینی سے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کے والد محترم حدیث بیان کرتے ہیں، کیا ہم ان کی حدیث سنیں اور آگے روایت کریں؟ تو کہتے ہیں یہ بات کسی اور سے پوچھو۔ میں نے کہا نہیں، آپ بتائیں۔ فلما الحوا علیہ، جب شاگردوں نے زیادہ زور ڈالا تو فوراً فرمانے لگے اپنے آپ کو، علی ھذا ھو الدین، یہ دین ہے، تم چپ ہو، بتاؤ ان کو۔ تو کہتے ہیں وہ ضعیف لا تأخذوه، میرے والد ضعیف ہیں حدیث کی روایت میں، ان سے حدیث مت لو۔ ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، جن کی سنن ابی داؤد ہے، ان کا بیٹے حدیث بیان کرتے تھے، تو شاگردوں کو روک دیا، منع کیا کہ وہ ضعیف ہے، وہ حدیثیں اچھی طرح یاد نہیں کرتا، اس سے مت لینا، نہ روایت کرنا، یہ سوچ کے کہ استاد کا بیٹا ہے نا۔ تو یہ طریقہ ہے، یہی مستحق، جو کچھ ہوتا تھا وہ کھل کے بیان کر دیتے تھے۔ زمانے صحابہ و کبار تابعین میں، بڑے بڑے تابعین کے زمانہ میں، گو احادیث کے ساتھ اقوال اور فتاوی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، یعنی صحابہ کرام کے اقوال بھی اور صحابہ کرام کے فتاوی بھی، اور تابعین کے جو بڑے بڑے فقہا تھے ان کے اقوال بھی، اور تابعین کے بڑے بڑے محدثین ان کے اقوال بھی۔ ظاہر ہے قول بھی ہوتا ہے، ایک انسان حدیث پڑھتا ہے، حدیث پڑھ کے کچھ اس کا خیال ہوتا ہے تو ایک بات کر دیتا ہے کہ میرا خیال ہے یہ یوں بھی ہے، حدیث الگ ہے، وہ اپنی بات بھی کرتا ہے یا اپنا فتویٰ دے دیتا ہے۔ تو یہ علماء کا بہرحال ایک سٹڈی ہوتی ہے، ایک بڑی محنت کا کام ہوتا ہے، ان کی زندگی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، تو ان کی کہی ہوئی بات بھی ایک ویلیو بعض اوقات رکھتی ہے، کیونکہ وہ حدیث کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں، یا دور کا نیا جو استنباط ہے، اجتہاد ہے، وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، ان اقوال کو اور فتاوی کو بھی جمع کیا گیا۔ تو پھر اس طرح ایک ایک کتاب میں جہاں خبر واحد آ گئی، وہاں متواتر بھی آ گئی، صحیح بھی آ گئی، ضعیف بھی آ گئی، موضوع بھی آ گئی، مرفوع، موقوف، مقطوع، تو یہ سب کی روایات آ گئیں، اور لوگوں کی زبانوں پہ یہ روایات کے نام معروف تھے، لوگ جانتے تھے کہ یہ مقطوع روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ پھر اسی طرح ناسخ اور منسوخ کی بات بھی لوگوں میں عام تھی، یہ ٹرن سب ایجاد ہو چکی تھی، سب لوگوں کو پتا تھا تابعین کے زمانے میں۔ پھر ناسخ و منسوخ، مرسل اور منقطع، اس سے بھی ہر طالب حدیث واقف تھا۔ اختلاف حدیث بھی لوگوں کو پتا تھا کہ حدیث مختلف فی ہوتی ہے، یعنی حدیث کے لفظ جو ایک ہی موضوع سے متعلق حدیث ہے، ایک کے لفظ کچھ ہیں اور دوسرے کے کچھ ہیں، اس کو کہتے ہیں اختلاف حدیث، حدیث کی ٹیکسٹ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف الحدیث. یہ باقاعدہ علم ہے، اور یہ علم کوئی برا علم نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ نہیں. 50 حدیثیں بھی ہونا، علماء کہا کرتے تھے جو اس کے ماہر ہوتے تھے، میرے پاس لائیں حدیث، میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اس کو مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں تین سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں سلسال سے پیدا کیا، ہے نا، کبھی کہتے ہیں ہم ام مسنون سے پیدا کیا، ہے نا. اب یہ اختلاف نہیں ہے، ہے نا اختلاف، کہ ایک بات تو نہیں ہے نا. پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی لاٹھی مارو پتھر پہ، تو ایک جگہ آتا ہے فن فجرت، دوسری جگہ آتا ہے فن بجست، تو یہ اختلاف نہیں ہے، ہے نا. اس طرح کی کئی چیزیں آپ کو ملیں گی قرآن مجید میں، اگر ان چیزوں کو سمجھنا ہو تو ایک بڑی اچھی تفسیر ہے، اس کو پڑھیں آپ، اور تفسیر اسی موضوع پہ لکھی گئی ہے کہ ایک آیت کو پڑھیں تو پڑھ جاتے ہیں سادگی سے، مگر آگے اسی موضوع سے متعلق اور آیت آتی ہے تو اس میں کچھ اور بات ہوتی ہے. تو ایک سمجھدار آدمی طالب علم جو قرآن مجید کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کو اگر پچھلے آیت یاد ہو اور یہ بھی، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو آپس میں اختلاف ہے. اور ایسی آیتیں ہر صفحے پر ہیں مگر ہم نہیں جانتے. اس پہ ایک تفسیر لکھی گئی ہے، ہمارے ہی یعنی دور کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ شنقیتی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر ہے اضواء البیان. اضواء، ضوء کی جمع اضواء، روشنیاں، اضواء البیان. بازار میں ملتی ہے یہ تفسیر مگر ہے عربی میں. یہ جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے نا، تو وہ ان چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور انسان کا دماغ کھلتا ہے، واقعی پھر مزہ آتا ہے کہ یہ ہے اصل قرآن کا سمجھنا. ورنہ عام طالب علم ہو، اگر اس کو کوئی سوال کر دے، بھئی آپ نے یہاں تو یہ بیان کیا مگر قرآن مجید میں وہاں یہ آیا، تو کیا کریں گے آپ؟ فن فجرت اور فم بجست آپس میں تو اختلاف ہے. اور انہی چیزوں کو حدیث میں بھی لیا گیا، دیکھیں جی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ایک حدیث یہ کہتی ہے، دوسری یہ کہتی ہے، تیسری یہ کہتی ہے، ہم کس کی مانیں؟ ہو سکتا ہے راویوں میں بدل دیا ہو. اور بھائی یہ چیز تو آپ کو قرآن مجید میں بھی نظر آتی ہے، وہاں کیا کہیں گے؟ اور وہاں اگر آپ کوئی معنی مفہوم بنا لیتے ہیں، وہاں اتنے کھلے دل سے اس کو قبول کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول سے کیا قد ہے آپ کو؟ اس کو آپ کھلے دل سے کیوں نہیں کرتے؟ وہی محنت یہاں بھی کر لیں، وہاں بتا دیں کہ وہاں فن فجرت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب پھوٹتا ہے چشمہ تو وہ انفجار ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں پانی جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کی مٹی پگھلنا شروع ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ سوراخ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ پھوٹتا نہیں ہے بلکہ وہ تیزی سے باہر نکلتا ہے، تو وہ ہے فن بجست. اسی طرح مٹی، مٹی کے بعد کیچڑ، کیچڑ کے بعد گارا، گارے کے بعد سڑا ہوا گارا، تو یہ سب فیزز ہیں جو انسان کو بنانے کی اللہ تعالی نے اپنائی ہیں. تو یہ طریقے ہیں سمجھانے کے، بڑی آسانی سے سمجھایا جا سکتا. لیکن لوگوں نے حدیث کے بارے میں بڑے اس طرح کی چیزیں نکالی ہیں، دیکھیں جی ایک حدیث یہ کہتی ہے، ایک یہ کہتی ہے. اب ہو سکتا ہے یہاں راوی سے بھول ہو گئی ہو. بھائی نہیں، اگر بھول ہوئی ہے بھی ہے تو آپ معنی کو تو دیکھیں، معنی تو قریب ہے نا، آپ اس کو بنا دیں، کھلا دل کریں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد کو یا آپ کے عمل کو کوئی صحابی ایک بیان کر رہا ہے، دوسرا یوں کر رہا ہے، تیسرا اور طریقے سے بیان کر رہا ہے، تو اس میں اختلاف تھوڑی ہے، اس کو تو آپس میں آپ جوڑیں، جوڑنے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو اختلاف حدیث اور رفع تعارض، تعارض کا مطلب کنٹراڈکشن، تو رفع تعارض کا مطلب اس کنٹراڈکشن کو ختم کرنا، اس کو اٹھانا کہ آپس میں کنٹراڈکشن حدیث کی ٹیکسٹ کی ہے، ہم اس کا کنٹراڈکشن کیسے اٹھائیں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا اصول ہونا چاہیے، اس کے اصول بھی وضع کر دیے گئے، محدثین نے اصول بنا دیے ہیں. یہ اصول پڑھنے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اگر مزید پڑھنے ہوں تو ایک دو کتابیں ہیں، وہ وہ میں آپ کو بتا دوں. چھوٹے چھوٹے اصول ہیں, آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے. آپ ماشاءاللہ جہاں فقہ القلوب پڑھ رہی ہیں تو یہ کتاب اس سے زیادہ آسان ہے جس کے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کتاب ہے الاعتبار, امام ابو بکر الحازمی کی ہے. یہ غالباً کوئی 31-32 سال کے تھے, فوت ہو گئے تھے, اور اپنے وقت کے اس جوانی میں اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے. ہم تو نئے اہل ہیں, سچی بات ہے. ان کو جب پڑھتے ہیں تو بڑی شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا ان کو مقام دیا تھا. تو ان کی کتاب ہے الاعتبار, بہت اچھی کتاب ہے. اس کا جو پریفیس ہے اس کتاب کا انہوں نے خود لکھا ہے, تو اس کو ذرا آپ پڑھیں. اس میں انہوں نے 50 اصول لکھے ہیں, 50 اصول کہ حدیث میں اگر کہیں کنٹرڈکشن آپ کو نظر آئے تو ان اصولوں کو آپ امپلیمنٹ کرتے جائیں, آپ کو انشاءاللہ حدیث میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. پھر اسی طرح امام العراقی ہیں, امام ابن حجر عسقلانی, صحیح بخاری کی شرح نا فتح الباری, اس کے آتھر ہیں فتح الباری کے. تو امام ابن حجر عسقلانی کے یہ استاد ہیں امام العراقی, انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو اس میں انہوں نے 100 کے قریب یہ سب اصول جمع کر دیے ہیں. یہ لیٹر سکالر ہیں, امام حازمی شروع کے ہیں, بہت پہلے کے ہیں, تو بعد میں یہ آئے ہیں, تو انہوں نے اور اصول لے کے جمع کر کے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. امام عراقی کتاب ہے, ایک الفیت الحدیث ہے, اور اسی طرح ایک التقیید والایضاح, التقیید والایضاح, یہ جو التقیید قید والا التقیید لکھنا ہے. تو التقیید میں انہوں نے اپنے ان 100 اصولوں کو بیان کیا ہے, بالکل مختصر مختصر ہیں, یعنی آپ کی جو انگلی ہے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے اصول ہیں, آسانی سے آپ سمجھ سکتی ہیں ان کو. ان کو پڑھیں, التقیید والایضاح, ضاح وضاحت والا. روات پر نقد اور تبصرہ کی ریت بھی پڑ چکی تھی, تو راویوں پر روات کس کی جمع ہے؟ راوی کی. تو ان پر تنقید اور تبصرہ بھی علماء کرتے تھے, بتاتے تھے, اور بہت کچھ اس میں لکھا گیا ہے. درجات حدیث و کتب بھی مقرر ہوئے. حدیث جتنی کتابیں لکھی گئیں اس میں حدیث کا درجہ بھی بتا دیا, یہ حدیث صحیح ہے, یہ اصح ہے, اصح الحدیث, صحیح حدیث. پھر اس کے بعد حسن حدیث, پھر ضعیف, پھر حسن لغیری, صحیح لغیری, یہ سب حدیثوں کے درجے ہیں. پھر حسن لغیری, پھر ضعیف, پھر ضعیف کے بعد موضوع, ٹھیک ہے نا, یہ ہے, یہ سب حدیث کے درجے ہیں. پھر اسی طرح کتابیں جو حدیث کی لکھی گئیں ان کے بھی درجے بنا دیے گئے. وہ کیا ہیں درجے, کوئی یاد ہے؟ ایک ہے صحیح حدیث, صحیح, الجامع الصحیح, جس میں صرف صحیح احادیث ہیں. تو وہ دو کتابیں ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. یہ کیا ہیں؟ ٹاپ کی کتابیں ہیں. اور ان دونوں کی ٹاپ میں جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ متفق علیہ, وہ حدیث جس پر دونوں اتفاق کریں گے وہ ٹاپ کی حدیث ہوگی. لیکن کتابوں کے درجے بندی اگر کریں تو اول درجے میں یہ دو کتابیں آتی ہیں. کون کون سی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. پھر سیکنڈ درجے میں آتی ہیں سنن کی کتابیں, سنن اربعہ کی کتابیں, اور اس میں مسند احمد ابن حنبل بھی ہے. اور پھر تھرڈ کیٹیگری کی جو کتابیں ہیں اس میں دوسری کتابیں ہیں, مثلا صحیح ابن حبان ہے, سنن البحقی ہے, مستدرک الحاکم ہے, اس طرح کی کتابیں. تو یہ کیٹیگریز اس لیے ہیں کہ پہلے درجے کی جو کتابیں ہیں ان میں سب صحیح احادیث ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ 99.9% احادیث صحیح ہیں, کوئی ایک آدھ ہوگی, اور وہ بھی صحیح مسلم پر. لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت علماء نے کام کیا ہے اور بتایا ہے. لیکن سنن کی کتابوں میں یوں سمجھیے کہ 80% احادیث صحیح ہیں اور 20% ضعیف بھی ہیں, موضوع بھی ہیں. پھر اس کے بعد نیچے آئیں تو اس میں 50-50 سمجھ لیں. پھر چوتھے کیٹیگری کی کتابیں جو ہیں وہ بہت سی کتابیں ہیں جو حدیث کی کتابوں کے جو نام کبھی کبھی سنتے ہیں آپ, جو مشہور نہیں ہیں, ان میں زیادہ تر موضوع ہیں اور ضعیف ہیں, اور بہت کم ہیں جو صحیح احادیث ہوں گی. تو آج کے دور میں ایک بڑا اچھا کام یہ ہوا ہے ہمارے دور میں کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے سب صحیح احادیث کی الگ الگ کتابیں شائع کر دی ہیں. یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو صحیح کتاب ہے نا, وہ تو الگ ٹھیک ہیں, لیکن جو سنن کی کتابیں ہیں اس میں سنن النسائی ہے مثلا, تو اس میں جو صحیح سنن النسائی ہے اس کی صحیح احادیث کی الگ والیوم شائع کر دی ہیں, اور اس میں ضعیف جو ہیں اس کا چھوٹا سا والیوم وہ الگ شائع کر دیا ہے. تو اس طرح ایک طالب علم کو ایک حدیث کو پہچاننے میں یا اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں اب کوئی مشکل پیش نہیں آتی, وہ کنفیوز نہیں ہوتا. اگر اس کے پاس علم نہ بھی ہو تو اس کے پاس اگر یہی کتابیں ہیں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی, تو وہ آسانی سے ان تمام کتابوں میں یا احادیث میں تمیز پیدا کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. یہی حال سنن نبی داؤد کا ہے, اس میں بھی صحیح سنن نبی داؤد اور ضعیف سنن نبی داؤد, صحیح سنن الترمذی اور ضعیف سنن الترمذی, صحیح سنن ابن ماجہ اور ضعیف سنن ابن ماجہ, یہ سب انہوں نے لکھ دی ہیں, الگ الگ والیوم شائع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کتابوں کو دیکھتی بھی ہیں, کو فائدہ اٹھاتی ہیں کتابوں سے, خواہش ہے اٹھانے کا فائدہ ہاں؟ یہ لائبریری میں رکھی ہیں کتابیں, ترجمہ نہ بھی ہو کتاب کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں ہاتھ لگا کے, اس سے بھی برکت ہو جاتی ہے, کتاب تو بندہ دیکھ لے. تو لائبریری میں کتابیں رکھی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی شیلف کھل جائے لیکن سب کے شیشے لگے ہوئے ہیں, تو آپ شیشوں کے باہر ہی کھڑے ہو کے کتابوں کو دیکھ لیں, اس میں یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھ لیں. اگر مزید ہاتھ لگانا ہو تو میں چابیاں دے دوں گا, آپ پھر اس کو کھول کے بھی دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ فن حفاظت حدیث کی خاطر شروع ہوا, یا نقد حدیث کا فن, اور بتدریج بحث و تحقیق کے انتہائی اعلی اور ارفع مقام کو چھو گیا, جس میں وجہ طور پر اور بجا مقام پر سخت رویے بھی تھے اور معتدل اور بے لاگ تبصرے بھی, جیسے میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دی ہیں. طبقات ابن سعد بڑی مشہور کتاب ہے, تذکرۃ الحفاظ جو امام زاہوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اور طبقات الحفاظ جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, یا وہ کتابیں جن میں صحابہ کرام کے حالات لکھے گئے ہیں, جیسے اسد الغابہ ہے ابن الاثیر کی کتاب ہے, الاستیعاب ہے ابن عبد البر کی کتاب ہے, اسی طرح الاصابہ ہے جو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, یا معرفت الصحابہ ہے جو ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب ہے. ان کتب میں ان اہل علم کی حدیثی درایت اور روایت کا نہ صرف تذکرہ ملتا ہے بلکہ درجات کا بھی علم ہوتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کے کس پائے کے عالم تھے, امام تھے, ثقہ تھے, ضعیف تھے یا بھول جاتے تھے. تو یہ سب کتابیں اس فائدے کے لیے ہیں, ان سے فائدہ اہل علم اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں باقی انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے. جی نہیں, حجاج ابن دینار کا نہیں ہے, پچھلے کوئی راوی ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح ان کو سند صحیح ملتی ہے مگر وہ کوئری نہیں کر پاتے, اور پھر وہ کہہ دیتے ہیں آگے سند کے راوی یاد نہ رہے تو حجاج ابن دینار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یوں کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں ان کا نام استعمال ہو جاتا ہے مگر ان کی غلطی نہیں ہوتی, وہ پچھلے کسی راوی کی ہوتی ہے, یا درمیان میں کوئی راوی ہوتا ہے جو ضعیف ہوتا ہے اس کی غلطی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ غلطی کا پتہ جو ہی چلتا ہے تو ڈکلیئر کر دی جاتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ آٹھویں صدی ہجری کے آخر کے عالم ہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. جزاکم اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.